الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ، درس آل عمران جو درس تراویح کے عنوان سے آپ مستقل چند دروس پر مشتمل اسلام کی آفاقی تعلیم اور اسلام کی آفاقی پیغام کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے. کل کا درس الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیات کے تناظر اور روشنی میں بائبل اور تورات کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جس میں بہت ہی نازک اور بہت ہی بنیادی موضوع پر گزشتہ درس کی تقریر ہوئی، جس میں دو بنیادی مسائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک مسئلہ جہاد، اور جہاد کس وقت فرض ہوتا ہے، جہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، تورات کے اندر اور انجیل میں جہاد کو کس طریقے پر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید اس کا خوبصورت متوازن معتدل جو طریقہ ذکر کرتا ہے. تو تورات اور انجیل اور قرآن کا ایک تقابل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جہاد کے حوالے سے اسلام کن احتیاط کے پہلو کو ملحوظ رکھتا ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جنگ نہ ہو، باہم دست و گریبانی نہ ہو، بلکہ رخصت اور رواداری کے پہلو کو جو ہے وہ زیادہ ملحوظ رکھا جائے، اور کوئی ایسی چیز سامنے لا کر نہ کھڑی کی جائے جس سے انتشار اور افتراق ہو. لیکن اس کے مقابلے میں بائبل نے اور تورات نے جو جہاد کا تصور پیش کیا وہ تو بس کل آپ نے سماعت فرمایا، تو میں پھر دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس مضمون کا ایک دوبارہ تقابلی جائزہ گزشتہ اگر آپ کے ذہنوں کے اندر ہو تو آپ لے سکتے ہیں کہ اسلام کس امن اور کس آشتگی اور کس احترام کے ساتھ، انسانی معاملات کے احترام کے ساتھ، قتال اور تلوار کو ایک انتہائی اختتامی صورت، مجبوری کی صورت میں اٹھانے کی دعوت دیتا ہے. جو لوگ زبان سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ اخلاق سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ اپنے دماغ میں عقل رکھتے ہیں، انجام کو جانتے ہیں، قرآن ان سے بات کرتا ہے، اسلام ان سے بات کرتا ہے، اخلاق سے ان کو سمجھاتا ہے، زبان سمجھاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو تلوار ہی کی زبان کو جاننا چاہتے ہیں اور طاقت پر ہی اب سارے معاملات کا انحصار کرتے ہیں، تو پھر اس اختتامی کوشش میں جہاد جو جد و جہد کے طور پر تھا پھر وہ قتال میں منتقل ہو جاتا ہے. اور کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے وہ ساری تفصیل پیش کر دی تھی کہ بائبل میں موجود ہے کہ سرکار نے تو 13 سال تک کفار کے مظالم کو برداشت کیا، اور مسلمانوں کے مضبوط اور مصمم اور پہاڑ جیسے ارادے کے ہونے کے باوجود آپ نے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی. اور 13 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر ہی کی تلقین کی، اور وہ بھی بدر کے ہونے والے معاملے پر، تنگ آمد پر، جنگ آمد والی مثال پر ایک جنگ کھڑی ہو گئی، اور وہ بھی مراد حضور کی بدر کے اندر، انشاءاللہ بدر میں تفصیل آئے گی، سرکار کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جہاں 13 سال حضور نے صبر کیا اور اتنا مشقت اور اتنی تکلیف اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کی، ہجرت ایسی نہیں تھی کہ یہاں سے بوریا بستر باندھا اور وہاں چلا گیا، یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ جو ہجرت کر گئے تو انہوں نے بالکل اپنے لیے مکے کو بھلا دیا، جو جائیدادیں ان کی تھیں، جو ان کا کاروبار تھا، جو ایک موریسی سلسلہ، خاندانی سلسلہ ان کی جائیدادوں کا تھا، سب چیز انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دی، اور کافروں نے اس پر قبضہ کر لیا، تو یہ اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دی کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تلواریں نہ اٹھیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال انتظار کرنے کے بعد راہ ہجرت میں صحابہ اکرام جس قسم پرسی کے عالم میں پہنچے ہیں، وہی جو مکے کے اندر بہت متمول اور امیر تھے، وہ مدینے میں آئے تو بالکل قلاش تھے، ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، کس لیے یہ قربانی دی گئی؟ رب کا حکم تھا، اور دوسرا یہ کہ اسلام زمین پہ فساد نہیں چاہتا، بربریت نہیں چاہتا، خامخواہ تلوار اٹھانا نہیں، اتنا ہونے کے باوجود حضور نے تلوار اٹھانے کے لیے منع کیا، فرمایا تلوار نہ اٹھاؤ اور صبر کرو، اور میں نے ایک مقصد آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تلوار اٹھا کر اسلام کو فائدہ بھی کچھ نہیں ایک لحاظ سے، یعنی ابتدائی بات کر رہا ہوں، انتہا میں جب رب نے واجب کر دیا ہے وہ تو سراسر فائدے سے ہی ہے، رب کا حکم ہے، لیکن وہ قتال تو ایک انتہائی صورت ہے، ایک اختتامی صورت ہے، سارا معاملہ جو ہے وہ پانی سر سے گزر جائے تو پھر اپنے تحفظ کے لیے بات کی گئی ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ 13 سال اتنی سخت مشقتوں اور دشمنیوں کے سامنے کے باوجود حضور نے تلوار نہیں اٹھائی، یہ نہیں کہ آقا کمزور تھے، میں نے کل بھی بتایا کہ ایک ایک سرکار کا جو غلام تھا وہ پورے مکے کو تنہا ہلا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی، سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا، حضرت امیر طیبہ سید الشہداء کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں، پھر حضور نے ہجرت میں اتنے معاملات کیے اور پھر اتنی مشقتیں صحابہ نے اٹھائی، سب کچھ قربان کر دیا، تو ذرا درد دل سے اس مسئلے کو سوچے تو صحیح کہ اتنی قربانی صرف اس لیے دی ہے کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا ہو، ٹھیک ہے آپ ہمیں کام کرنا نہیں دیتے نا، ہمیں اجازت نہیں دیتے، ٹھیک ہے ہم آپ کو وطن ہی چھوڑ کے جاتے، وطن تمہارا نہیں ہمارا بھی تھا، یہ مٹی ہماری بھی ہے، یہ ہمارا وطن تھا لیکن ہم چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم امن سے جائیں اور کہیں سکون کی بستی آباد کریں، اور اس نیت کے ساتھ ساری قربانی صحابہ نے دی، اور جب مدینے پہنچے پھر بھی کافروں کو آرام نہ آیا، تو پھر تنگ آمد بر جنگ آمد اور بدر کا میدان لگا ہے، وہ انتہائی صورت تھی، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 2.5 سال کے قریب بنی اسرائیل کے مظالم سے تنگ آ کر آپ نے خطبہ دے دیا، فرمایا مارو ان کو، جو عیسائی جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تلوار نہیں اٹھائی وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، یا تو جاہل مطلق ہیں، جاہل مرکب ہیں کہ انہوں نے توریت پڑھی نہیں یا بائبل کو نہیں پڑھا، یا جنہوں نے پڑھا تو پھر خلط مبس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی بات کرتے ہیں، کل میں نے آپ کے سامنے ایک ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، اور ایک ایک ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ، یعنی جو انجیل جو تصور ان کا پیش کر رہا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام 2.5 سال میں تھک گئے ان کی باتوں سے کہ بنی اسرائیل کتنے ہٹ دھرم ہیں، بات مانتا نہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، سرکار نے تو 13 سالہ انتظار کیا، پوری طاقت ہونے کے باوجود تلوار نہیں اٹھائی، پوری طاقت ہونے کے باوجود جو ہے کہ وہ تلوار نہیں اٹھائی، تو اب آپ دیکھیے کہ 2.5 سال کے عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے تنگ آ گئے اور تلوار اٹھانے کا حکم دیا، اور ایسا ویسا نہیں، فرمایا لاؤ خریدو، بٹوائے خالی کرو، جیب میں پیسے ہیں خالی کرو، مال کوئی ہے بیچو، کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے قمیض کو بیچ دو اور صرف تہبند باندھ کے رکھو، لیکن تلوار خریدو اور لڑو ان سے، مارو بنی اسرائیل جو تمہارے موقف کے خلاف جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو کوئی دہشت گردی نہیں کہتا، اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی، اور اس پر جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ نے تو کبھی تلوار اٹھائی نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ اچھا ہوا تم نے موضوع چھیڑا ہے تاکہ ہم نے پھر بائبل میں چھانا ہے کہ ہے کیا اس کے اندر، تو وہاں سے تو یہ چیز نکل آئی ہے کہ جناب تلوار نہیں اٹھائی۔ کل میں نے آپ کے سامنے وہ خود میں بھی انگریزی میں بھی پڑھ کے سنائے, اردو میں بھی پڑھ کے سنائے, کہ جس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ میں کوئی امن پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ بائبل میں کہہ دیا انہوں نے, فرمایا میں کوئی امن پھیلانے کے لیے آیا ہوں. فرمایا نہیں, میں کوئی امن کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں تم سے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں میں صلح کرانے کے لیے آیا ہوں؟ صلح کرانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں. فرمایا ڈو ناٹ تھنک آئی کیم ٹو پٹ پیس اپون دا ارتھ, آئی کیم ٹو پٹ ناٹ پیس بٹ آ سارٹ فار, آئی کیم کوز ڈیویژن وتھ, آئی کیم اگینسٹ ہز فادر اینڈ آ ڈاٹر, مدر اگینسٹ وائف, ہر مدر ان لا. یہ ساری تفصیل بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے کہ میں آیا ہوں کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دوں, میں آیا ہوں کہ بیٹی کو ماں سے جدا کر دوں, میں آیا ہوں کہ بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں. اور فرمایا میں جدائی پھیلانے کے لیے آیا ہوں, صلح کے لیے نہیں آیا. تو لگائیں نا فتویٰ, پھر بائبل کو اٹھائیں آپ. اور بائبل کی میں نے آپ کے سامنے بات کر دی, متی بائبل انجیل جو ہے, متی باب نمبر 10 اور آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ہے, لوقا باب نمبر 12 آیت نمبر 51 اور 53 کے اندر ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین میں صلح کرانے آیا؟ نہیں, میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں جدائی کرانے کے لیے آیا ہوں. آج کے بعد گھر میں اگر پانچ آدمی ہوں گے تو ایک دوسرے سے لڑیں گے, یہ کہہ رہے ہیں. یہ انجیل پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. اوپر چلے جائیں تو لوقا کی انجیل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, اس نے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے, جھولی ہو خالی کرے, تلوار خریدے, اپنی پوشاک کپڑے تک بیچ دے اور بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے تلوار خریدے. تو کہاں اسلام کا جہاد کا تصور جو میں نے کل تفصیل بتائی, اور کہاں بائبل لڑائی کی بات کرتا ہے. لہذا نوجوانوں, آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اسلام نے امن, اعتدال اور آشتی کی بات کی ہے. اور ایک بات میں پھر عرض کر کے آگے موضوع جو آ رہا ہے اس کی طرف میں چلے جاؤں, اسلام تلوار سے پھیلے تو اسلام کو فائدہ بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے جی کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ اسلام بنیاد ایمان کی, اور ایمان دل میں, دل سے اللہ کو سچا ایک واحد اور نبی پاک کو اللہ کا نبی سچ جاننا دل سے ہے. تو تلوار سے کوئی دل میں بات اتار سکتا ہے؟ ایک لوجیکل بات, ایک منطق کا ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک عام سی بات, کہ آپ کسی کو ڈنڈا ماریں گے وہ وقتی طور پر آپ کا فرمان بردار ہوگا, بعد میں آپ کے پیچھے سازشیں کرے گا. تو اگر تلوار سے اسلام پھیل رہا ہے تو ایسے لوگ تو اسلام کے کام کے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کی گردنیں اگر جھک رہی ہے تلوار کے ڈر سے, دل نہیں جھک رہا, تو وہ منافق ہے. اور منافق تو اسلام یہ کہتا ہے, منافق تو خالص جو یہ کہے کہ میں گردن بھی نہیں جھکاؤں گا, اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو گردن جھکائے اور دل میں بغض رکھے. تو اب آپ دیکھیے, جو کھلا دشمن ہے اس سے زیادہ اسلام کہتا ہے ہمارا وہ دشمن ہے جو ہم میں لبادہ اسلام کا اوڑھ کر آ جائے کسی ڈر کے تحت اور دل میں وہ اسلام کو قبول نہ کرے. تو اگر تلوار سے اسلام پھیلتا تو پھر منافقت ہی منافقت ہوتی, لیکن پتہ چلا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, حضور کے اخلاق اور دین شریعت اور فطرت کے مطابق جو رب کا کلام ہے اس کو قبول کرنے سے اسلام پھیلا ہے. یہ واضح فرق ہے. اور دل میں اگر اسلام نہ آئے تو وہ تو منافق ہے. ہاں, جس وقت قتال کی صورت بن گئی اور جس وقت جو طاقت ہی کی زبان کو سمجھنا چاہتا تھا, جب صورت بن گئی تو پھر علاج ان کا تلوار تھا, تو قتال کی اجازت دے دی گئی ہے. اب تلوار کو انتہائی گویا کے مقام پر پہنچنے کے بعد اٹھانے کی اجازت دی جا رہی. اور بدر کا میں نے آپ کو بتایا, اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو جب سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے بدر میں, تو یہ نہیں کہا کہ سب سے لائن سے کھڑا ہو اور کرو جتنے پکڑے گئے سب کی گردن مار دو, ایسا نہیں. سب کو بولو کلمہ پڑھیں, سارے جہاد اٹھا کر دیکھیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, خود جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکل گیا کیا دلیل ہے؟ سورج خود اپنے ہونے پر دلیل ہے. سورج جو ہے وہ اپنے ہونے پر خود دلیل ہوتا ہے, کسی کو آگے سے مخمصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے آقا کی سیرت بالکل واضح ہے, جب پکڑ لیا جاتا ہے کافروں کو بدر کے اندر یہ کہیں پر, تو یہ نہیں کہا جاتا ان سے اسلام کی دعوت دو, اگر اسلام قبول نہ کرے تو سب کی گردنیں مار دو. نہ, میرے آقا نے فرمایا ہاں اسلام نہیں لانا چاہتے کہ نہیں لانا چاہتے, اچھا ان سے کہو کہ پھر فدیہ دو اور آزاد, فدیہ دے دو اور آزاد. بالکل صحیح بات ہے, ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, تمہیں قبضے میں لے لیا ہے, جان چھڑانا چاہتے ہو. اب اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیل رہا ہے تو یہاں پر تو کہہ دیا جا رہا ہے اتنا مال دے دو, کتنا ہے تمہارے پاس, جتنا دے دو بس چلے جاؤ, آئندہ نہیں آنا, چھوڑ دیا گیا. اور جس کے پاس مال نہیں تھا اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس مال نہیں ہے. اچھا پڑھے لکھے ہو تم, کہاں, کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو, جاؤ آزاد. جو کچھ بھی نہ کر سکا. میں آپ کو منصف بنا کر کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کو منصف بنا کر یہ بات کر رہا ہوں, میرے آقا کی سیرت آپ دیکھیں, جس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ وہ پڑھا لکھا تھا, تیسرا آپشن یہ کہ ٹھیک ہے تم غلام بنو گے, پھر ہمارے تمہاری گردنیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی, تمہاری عورتیں لونڈیاں بنیں گی, غلام بنو گے. لیکن یہ نہیں کہ تمہیں رگڑا جائے گا. حضور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تو آخری وصیت فرما رہے ہیں کہ غلاموں پر شفقت کرنا, عورتوں پر شفقت کرنا. تو آپ دیکھیے کہ تیسرا آپشن بھی جو مجبوری میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے پورا نہیں ہو رہا ہے, تو اس کو کنٹرول میں رہ کر بھی کہا گیا ہے, جو جس نے خریدا ہے اس کو کہا گیا یہ نہ ہو کہ تیرا غلام بھوکا سو جائے, اس پر بھی رب تجھ سے پوچھے گا. یہ نہ ہو کہ تو اپنے غلام کو دروں سے مارے, اس پر بھی رب تجھ سے پوچھے گا. اور پھر پورے کفاروں کا سلسلہ, یعنی خطا ہو گئی کفارہ دینا ہے تو کفاروں کے سلسلے میں بھی غلام کو ڈال دیا گیا. ہاں غلطی ہو گئی اتنے غلام آزاد کر دو, غلطی ہو گئی اتنے غلام آزاد کر دو. یعنی وہاں پر بھی پورا سسٹم آزادی کا ہے, رحمت کا ہے, نرمی کا ہے, شفقت کا ہے. تو ظالموں کہاں تمہارا لکھا ہوا اور کہاں محمد رسول اللہ کا فلسفہ جہاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تھوڑی سی بھی عقل ہو اور انصاف ہو تو جہاد پر کوئی بات نہیں کر سکتا. ہاں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر جہاد کے نام پر, یہ جہاد میاد نہیں ہے, یہ اور چیز ہے. میں حضور کا دیا ہوا جہاد کا نظریہ پیش کر رہا ہوں جو اسلام میں پیش کیا ہے. اسماعیل دہلوی تو خرافات پھیلانے کے لیے آیا تھا, وہ جہاد نہیں تھا. وہ تو جہاد کشمیر میں جو انہوں نے کیا وہ جہاد تھا. ابھی چھوڑیں ساری باتیں, جو اسلام نے جہاد کا نظریہ پیش کیا ہے وہ امن کا ہے, آشتی کا ہے, رواداری کا ہے. اور یہ بھی سن لیجیے, جہاد منسوخ نہیں ہوا, جہاد جاری رہے گا قیامت تک, جہاد جاری رہے گا اپنے جملہ شرائط کے ساتھ. اور جب شرائط متحقق ہو جائے, وہ چاہے فقہ احناف نے لکھے ہوں, فقہ شوافی نے لکھے ہوں, فقہ حنابلہ نے لکھے ہوں, فقہ مالکی نے لکھے ہوں, تمام ہمارے امام ہیں. جس شرط کے ساتھ, موضوع میرا وہ نہیں ہے ورنہ میں شرائط پیش کرتا, جس شرط کے ساتھ وہ جہاد کی ترتیب ہے متحقق ہوگی, جہاد فرض ہوگا اور علماء جب اس کی اجازت دیں گے جہاد فرض ہو جائے گا. لیکن اب مسلم ریاستیں بن چکی ہے, مسلم ریاستوں پر ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس دے کر ایک مکمل شعبہ فوج کا تیار کر دیا گیا ہے. تو جب جہاد رعایا پر بعد میں, فوج پر پہلے ہے. ہاں فوج پسپائی کی طرف جائے گی تو ہر مسلمان بچے جوان پر جہاد فرض ہو جائے گا, بالغ پر وہ نکلے گا اور جہاد کرے گا. تو لہذا پہلے میدان عمل میں فوج کو آ دینا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ساری ترتیب فقہ کے اندر موجود ہے. یہ کہ جناب بنو ریٹان کے آگے جلسہ کر دیا اور کہا نکلو جہاد کے لیے, مال بٹورا کیا, امریکہ کا جو ہے کہ فیصلہ دوسری طرف گیا, تو وہی جو جہاد تھا وہ دہشت گردی میں تبدیل ہو گیا. تو یہ نہیں ہوتا. تو فیصلے جب شریعت کے نام پر ہوتے ہیں تو پھر وہ ہر صورت میں جہاد ہی رہتا ہے, وہ ہر صورت میں جہاد ہی رہتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان ایک ریاست مسلمانی ہے, اس میں کسی کو ریاست بنانے کی اجازت نہیں ہے. اس ریاست میں ریاست نہیں بن سکتی, اس ریاست میں ریاست نہیں بن سکتی. ہاں اپنا سیاسی حلقہ مضبوط کر کے اوپر آئیں اور اقتدار کو سنبھالیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آج بھی چاہے کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ مسلمان بازار میں گھوم رہے وہاں جا کر خودکش جائے اور پھٹ جائے اور ہزار بے گناہ مسلمانوں کو مار ڈالے. تو یہ کوئی جہاد نہیں, سراسر فساد, وہ جہنمی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اسلامی جہاد ہے, جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کیا, وہ اسلامی جہاد ہے جس کو تقریباً 10 سال تک فاروق اعظم نے نبھایا, اور 22 لاکھ مربع میل پر اس جہاد شرعی کے ذریعے علم محمدی اور علم کلمہ توحید کے پرچم کو آگے بڑھایا ہے. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جسے 12 سال میرے آقا سیدنا عثمان غنی نے آگے تک بڑھایا ہے. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس کی حفاظت کے لیے مولا کائنات نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دیا کوفہ کی اس مسجد کے اندر. ہم اس جہاد شرعی کی بات کر رہے ہیں, وہ کہاں ہے اور جناب بائبل جو پیش کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو لہٰذا تلوار سے جہاد ہوا یہ سمجھ میں نہیں, تلوار سے اسلام پھیلا یہ عقل بھی سمجھ میں نہیں آتا. کیسے لوگوں کو لے کر کرنا کیا ہے جنہیں زبردستی کلمہ پڑھایا جائے, وہ سر ان کا ہمارے کسی کے پاس ہو تو فائدہ کیا؟ اسلام تو کہتا ادخل فی السلم کافہ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاتا, پورے پورے. ہاں مؤلفت کچھ لوگ تھے, مؤلفت القلوب, کہ جو آ تو گئے اسلام میں لیکن آدھا ان کا دل ڈگمگا رہا تھا, آدھے وہ اسلام کے ساتھ تھے آدھا ڈگمگا رہا تھا. لیکن ان میں سرکار نے دیکھا کہ ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے, ان میں حق قبول کرنے کا اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کا گوشہ جاگا ہوا ہے. تو پھر میرے آقا نے اخلاقی طور پر اور شفقت اور مجاہد کو 500 دیے تو اسے 1000 دیے، اس کے ساتھ اور نرمدلی دکھائی، اس کے ساتھ اور شفقت کی تالیف قلب کے لیے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل حضور کے ساتھ آ گیا۔ یہ نہیں کہ گردن مارو یادہ ہمارے ساتھ یادہ کہیں اور ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مکمل، یہ نہیں کہ اس کو بھوکا رکھو تاکہ پورا پورا ہمارے ساتھ آ جائے، فرمانے سے اور دو تاکہ اس کی طبیعت خود تیار ہو ہماری طرف آنے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، جس پر گفتگو کی جائے تو سارا درس اسی پر گزرے گا۔ تو میں نے کل ایک تقابل آپ کے سامنے کیا کہ تورات اور انجیل، بائبل جہاد کا کیا کانسیپٹ پیش کرتی ہے، اور اسلام احادیث اور قرآن اس کا کیا خوبصورت فلسفہ پیش کرتا ہے۔ حاضر آگے چلتے ہیں اس موضوع کو لے کر مختصر بات کر کے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا، میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ 40 آیتوں کا ہم خلاصہ کر رہے ہیں، 40 آیتیں سورہ آل عمران کی، میں بلکہ یوں کہوں کہ 50 سے زیادہ، 52-53 آیتیں اس وقت ہمارے مطالعے میں چل رہی ہے بیک وقت، کہ ہم جو یہ جو آپ کے سامنے درس اور مختلف موضوعات اور سبجیکٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ باہر نہیں جا رہے، یہ انہی آیت نمبر 1 سے لے کر 50 اور 52 تک کا درمیان کا جو موضوع بن رہا ہے، اس کو آپ کو ذہنوں کے مطابق میں ترتیب کے ساتھ ایک ایک عنوان بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ آج ایک دوسرا لیٹسٹ موضوع اس کے اندر جو آ رہا ہے، نیا جدید موضوع جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ آیت نمبر 7 میں، یہ نہیں سمجھے گا کہ آیت نمبر 7 ہی تک ہم ہیں، یعنی آیت نمبر 52 اور 53 تک ہم کبھی شروع میں جا رہے ہیں کبھی آخر میں آ رہے ہیں، تاکہ اس کے دوران عیسائیت کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے جو ساری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ تو اب جو ہے خلاصے کے طور پر آیت نمبر 7 میں پڑھتا ہوں جو قرآن کریم میں ذکر کیا، ہو الذی انزل علیک الکتاب، اے حبیب اللہ ہے وہ ذات ہے جس نے، اللہ رب العالمین جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اور کتاب میں دو قسم کی آیتیں ہم نے رکھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے منہ آیات محکمات، ایک وہ آیت ہے جس کا مضمون بالکل واضح ہے، جس کو پڑھنے کے ساتھ، جیسے عقائد، اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، مکمل شریعت جس میں آئی ہے، وہ اس پہ غور و زیادہ دماغ لگانے کی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آیت محکمات، آیت محکمات یعنی جس میں کوئی احتمال اور اشتباہ نہ ہو، یعنی اس کو جب آپ پڑھیں تو کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہ پیدا ہوتا، اس میں اشتباہ، شبہ، شک، وہم، اور جو معنی اس کا ہے وہ کئی پردوں کے نیچے کہ آپ کھنگال رہے ہیں اور علم سے ٹٹول رہے ہیں کہ کیا ہے، نہیں، بلکہ محکمات وہ آیت ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ قل ہو اللہ احد محکمات ہے، واقیم الصلاۃ محکمات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام محکمات ہے۔ تو جتنی شریعت کی باتیں ہیں، جو اعمال ہیں، احکام ہیں، اور جو عقائد ہیں، وہ سارے محکمات ہیں۔ اللہ فرماتا ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، حبیب وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس کتاب کی بعض آیات واضح ہیں، محکمات واضح ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی اصل بنیاد ہے، جس کے سب علماء نے بھی توجہ کرنی ہے اور سب نے توجہ کرنی اور عوام نے توجہ کرنی ہے۔ فرمایا وہ اخر متشابہات، اور اس کی بعض آیت جو ہے وہ متشابہات ہیں۔ اب ذرا توجہ سنیے، بہت بنیادی موضوع ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کلام میں دو قسم کی، اپنے کلام میں دو قسم کی آیت اتاری ہیں، محکمات جس کا نظر ہے بالکل واضح آیت ہے، جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، احتمال سے مراد یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، ایک ہی معنی ہے اس کا۔ تو وہ محکمات، فرمایا وہ اصل کتاب ہے، ہن ام الکتاب، جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اس کو تم نے سمجھنا ہے، متشابہات میں نہیں پڑھنا ہے۔ وہ فرمایا دوسرا جو ہے وہ متشابہات ہیں، اور متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت صدر الفاضل نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ متشابہات یہ ہے کہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہو، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہو، یعنی ایک لفظ پڑھا گیا، یہ بھی مانا ہو سکتا ہے، یہ بھی مانا ہو سکتا ہے۔ ابھی صرف لفظی تعریف سمجھیے، جب اس کی مثالیں آئیں گی تو آپ کے سامنے خود کلیئر ہو جائے گا۔ ان میں سے کون سی مراد ہے، یعنی اس میں کئی احتمال، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مراد اصلی کون ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی متشابہات میں معنی اتنا مخفی ہے، اتنا اخفا ہے، اتنا خفی ہے، کیونکہ متشابہات کا متقابل مفسر ہے، بالکل واضح ہے اور بالکل ظاہر ہے اس پر، محکمات، اور متشابہات جو ہے وہ اس کا معنی انتہائی پردے میں ہے۔ جتنا آپ غور و فکر کرتے ہیں، آیت کو پیچھے سے پڑھتے ہیں، آگے سے پڑھتے ہیں، لغت اٹھاتے ہیں، دیگر غور فکر کرتے ہیں، دیگر علم کو ملاتے ہیں، تو اس سے کئی گوشے نکلتے ہیں، لیکن بندہ پہنچ نہیں پاتا کہ اس میں مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور مطلب اس کا کیا ہوگا، بندہ پہنچ نہیں پاتا۔ تو قرآن مجید نے اس کو کہا کہ متشابہات پر صرف ایمان لاؤ، متشابہات پر صرف ایمان لاؤ، اور جو اس کی مراد ہے اللہ جانتا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور اس کے در پہ نہ پڑو، اس کی کھوج میں نہ پڑو، اس کی کھوج میں نہ پڑو. جو محکمات ہیں وہ تمہارے مطلب کی چیزیں ہیں، تم اس میں جاؤ. متشابہات کیسی؟ الف لام میم. یہ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ ہم نے کہا یہ اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے اس کا رسول جانتا ہے. اب الف لام میم کا کیا معنی کریں گے آپ؟ کافا یا انصاف کا کیا معنی کریں گے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، تو کیا معنی کریں گے؟ حد کریں گے معنی، کیا معنی کریں گے؟ وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی جو ہے بڑی وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں کے پر، تو کرسی کا معنی کر دیں گے یہاں پر، کیا معنی کریں گے؟ تو انتہائی متشابہ ہے کہ کیا معنی اس میں نکالیں گے. کئی وجوہ اس میں نکلتے ہیں، تو بس جیسا اس آیت کا معنی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. فرق سمجھ رہے ہیں متشابہات کا اور اس کا؟ میں آگے اس کو ذکر کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ یہ عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آیت محکمات، عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا قرآن مجید پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے متعلق فرمایا کہ انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کے سوا کچھ نہیں مسیح ابن مریم کے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے. القاہ الی مریم وروح منہ، اللہ رب العالمین نے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح ہیں. یہ آیت پوری متشابہ ہے. کیا معنی ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. عیسائیوں نے اس آیت کریمہ کو پکڑا اور کہا دیکھو اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی روح ہیں، اور روح سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین خود وہ خدا ہے، یعنی عیسیٰ خود ہی خدا ہیں، کہ رب کریم نے فرمایا روح ہے، تو اللہ نے اپنی روح ان کو دے دی تو خدا بن گئے نا وہ. تو اس آیت کو پکڑ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر دلیل پیش کی. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ محبوب محکمات، عقائد جو ہیں وہ متشابہات میں نہیں ہوتے. اگر حضرت عیسیٰ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے نہیں، لیکن جو عقائد ہوتے ہیں، عقیدہ بنا رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں معاذ اللہ، تو عقیدہ جو ہے وہ محکمات سے ثابت ہوتا ہے، متشابہات سے نہیں ہوتا. تو ان سے کہیے کہ محکمات جو ہیں وہ عقائد پر ہیں، اور متشابہات پر غور و فکر نہ کریں، متشابہات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی میں تھوڑی سی ایک تفصیل کرتا ہوں اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محکم وہ آیات ہیں، یعنی محکمات کون سی آیات ہیں؟ پھر عیسائیوں کے اعتراض کے ہم جواب دیتے ہیں، محکمات کون سی آیت ہیں؟ تو فرمایا جن کے معنی اور ان کی تعویل اور تفسیر علماء کو معلوم ہو، یعنی علماء جس تک پہنچ جائے کہ اس کا معنی کیا ہوگا، یا اگر اس کی تعویل کی جائے گی تو اس کی تعویل کیا بنے گی، اس کا دوسرا معنی کیا بنے گا، اس کو سمجھیں گے کیسے، تو علماء اس کو جان جاتے ہیں. اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کا معنی اللہ کے ساتھ مختص ہے، اور مخلوق میں سے کسی کو بھی ان کا علم نہیں کہ آیات متشابہات کو کس طرح جانا جائے، صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. یہ جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روح ہیں، یہاں پر میں ایک سوال کا جواب دے دوں اور پھر میں اس آیت کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. یہاں پر عیسائیوں نے روح کا لفظ دیکھ کر کہ وہ روح منہ، وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، تو انہوں نے کہا جی اللہ کی طرف سے روح ہیں، تو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اور اس کی روح کہا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ابن اللہ ہے. تو اللہ رب العالمین اس کے رد پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جو اس کے شان نزول ہے. یہاں پر بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ہم سے، یعنی یہ تو عیسائیوں نے تو متشابہات کو پکڑا پکڑا، لیکن جو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم درود تاج پڑھتے ہو تو اس میں آخر میں پڑھتے ہو نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، اور تم باقاعدہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک ہونے کے قائل ہو. معاذ اللہ، ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ لگا تم نے کہا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کے نور میں سے نور، تو اس کا مطلب تم نے یہ کہا کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا، اور معاذ اللہ اللہ کے نور کے اس ٹکڑے سے آدھا رب کے پاس رہ گیا، آدھے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا. تو یہ تو جزویت کا عقیدہ، یہی تو عیسائیوں کا تھا، اقانیم کا عقیدہ تھا کہ تین مستقل ہیں، باپ ہے، محبت ہے، اور خدا ہے، تو یہ تین کا مجموعہ ہے. تو تم نے بھی تین کا مجموعہ، دو کا مجموعہ نکال دیا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور. تو اس کا بڑا پیارا سوال اللہ حضرت نے کیا ہے اس پر کہ تم نے یہ نور کے ٹکڑے کا معنی کہاں سے نکالا کہ نور میں سے نور. انہوں نے کہا جی یہ جو من ہے نا, نور من نور اللہ, یہ جو تم من کہتے ہو نا, تو یہ من جو ہے یہ ٹکڑا کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں, بازیت کے لیے آتا ہے. اس طرح کہ ہماری گرامر کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, من بیانیہ ہے یا من تبیز ہے. اس کے بیان میں شرمیت کے اندر ابتدائی کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوا, وہ پیش کرتے ہیں اعتراض بنا کر کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اخذت المال من الکیس, اخذت المال من الکیس, کہ میں نے جیب میں سے کچھ مال نکالا, میں نے تھیلے میں سے کچھ مال نکالا. اب سوال ہوتا ہے یہ کچھ کا معنی کہاں سے آیا, تو کہا جاتا ہے گرامر کے اندر کہ یہ من جو ہے نا, من الکی سے, تھیلے میں سے, جیب میں سے میں نے کچھ مال نکالا, تو یہ کچھ کا اخذ تو میں نے لیا مالا, مال کو, پیسے کو, من الکی سے, جیب میں سے. کہا نہیں یہ معنی نہیں بنے گا, جیب میں سے کچھ پیسے لیے, کچھ چھوڑ دیے اور کچھ لے لیے, یہ معنی گرامر کے اعتبار سے بنتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے اہل گرامر پر اور علماء پر کہ یہ معنی آپ نے کیسے لیا کہ کچھ چھوڑ دیا اور کچھ لے لیا. تو علماء یہ کہتے ہیں یہ جو من جو ہے نا, یہ بازیت کے لیے آتا ہے, یہ باز کو پیش کرنے کے لیے آتا ہے, کل کو نہیں باز کو. تو من الکی سے, جیب سے لیا, پورا نہیں لیا, پورا نہیں لیا, تھوڑا لیا. اور تھوڑا لینے پر دلیل یہ من ہے, میم زیر نون من, اخذت المال من الکیس. یہ ہم سے کہتے دیکھو یہ قاعدہ تو بالکل مسلم ہے نا, ہم نے کہا بالکل مسلم ہے کہ یہاں پر من جو ہے وہ بازیت کے لیے. کہا کہ اب دیکھو تم کیا کہتے ہو, نورم من نور اللہ. تم کہتے ہو نورم, ابھی سوال بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہم پر کہ نورم من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے کچھ لے لیا. اب دیکھو کچھ کا معنی تم نے پہلے خود کیا ہے کہ من الکیس میں من جو ہے وہ کچھ کے لیے آتا ہے, بازیت کے لیے آتا ہے. تو یہ نور من نور اللہ سے جو معنی بنا, تو یہ بنا کہ کچھ اللہ کے پاس رہ گیا, کچھ نبی پاک کو دے دیا گیا. تو یہ تو تقسیم تم نے جائز رکھ دی ہے, تغیر جائز رکھ دیا ہے. اور تقسیم اگر خدا کے لیے مان دی جائے وہ تو کفر لازم آتا ہے, خدا کی صفت ہی نہیں ہے. یہ سارا ان کا زور اس پر ہوتا ہے. فاضل بریلوی کا نور پر ایک مستقل رسالہ ہے, وہ پڑھنے جیسا ہے. اور اعلیٰ حضرت اس کا جو جواب دیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حرم میں میری خود ایک نجدی سے بات ہوئی اس مسئلے پر, انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں باقاعدہ جزویت کے قائل ہیں, ذات میں شرک کرتے ہیں آپ, نور من نور اللہ کہا. اس نے کہا یہ من جو ہے وہ جزویت کے لیے آتا ہے کہ آدھا نور اللہ کے پاس رہ گیا, آدھا مصطفیٰ کے پاس آ گیا. تو میں نے کہا یہ جو 14 پارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کرتے وقت یہ ارشاد فرمایا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, کہ ہم نے آدم میں اپنی روح کو پھونک دیا, وہاں پر بھی اللہ نے من فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, ہم نے آدم میں پھونکا, وَنَفَخْتُ ہم نے پھونکا, وَنَفَخْتُ فِيهِ آدم میں پھونک دیا, ہم نے پھونکا اس میں من روحی, اپنی روح سے کچھ. یہ معنی کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ کچھ روحیں, جب یہ عیسائی اعتراض کر رہے تھے کہ روح من ہو, کہ اللہ کی روح میں سے کچھ, اللہ کی روح میں سے کچھ. جس طرح تم نور من نور اللہ کو سمجھ کر ہم پر فتویٰ لگا رہے ہو نا, یہ فکر بالکل نصرانیوں کی تھی. اور اس فکر کو لے کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا اور دلیل قرآن سے پکڑی وہ روح من ہو, کہ وہ اللہ کی روح میں سے ہے. اور 14 پارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے لیے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, تو وہاں پر بھی من ہے اور یہاں پر بھی من ہو, روح من ہو. تو یہ من ہے اور ضمیر غائب ہے جس کا مرجع پیچھے جا رہا ہے کہ اللہ نے روح میں سے بنایا. تو پتا چلا کہ جناب اس میں جزیت ہو گئی. ہم نے کہا کہ بتاؤ کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موجود ہے روح من ہو, اگر نور من نور اللہ شرک ہے تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے. چلو دودھ تاج تو کسی بزرگ نے لکھ دیے تھے, لیکن یہ تو قرآن ہے, سورۃ النساء ہے, اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 ہے جس میں عیسائیوں نے دلیل پکڑی تھی وہ روح من ہو, کہ وہ اللہ کی روح میں سے ہے. اور 14 پارے میں آیا اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, ہم نے آدم میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. تو یہ کچھ کا معنی اگر آپ کریں گے من کا تو پھر فساد لازم آئے گا. تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے. ہم نے کہا جو معنی تم وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ کا کرو گے وہی نور من نور اللہ کا کرو گے. اور وہ معنی کیا بنے گا کہ من ہمیشہ بازیت کے لیے نہیں آتا, جزیت کے لیے نہیں آتا, وہ مجازن کئی معنی پیش کرتا ہے. بیان کا معنی اس کا اصلی معنی ہے, بیانیہ ہوتا ہے, یہ اس کا اصلی معنی ہے. اسی طرح وہ شرف کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر علماء نے تعویل کی کہ القاها الى مریم وروح منه, اللہ نے اس کلمے کو القا فرمایا وہ روح منہ، وہ اللہ کی ذات سے شرف پانے والے ہیں، اللہ کی ذات سے شرف پانے والے. تو یہاں من جو ہے وہ جزیت کا معنی نہیں پیش کر رہا، بازیت کا معنی نہیں پیش کر رہا، الگ کرنے کا معنی نہیں پیش کر رہا، بلکہ شرف کا معنی پیش کر رہا ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے شرف پانے والے. اس طرح فرمایا وہ نفحت فیہ من روحی، ہم نے آپ کو اپنی روح سے پیدا فرمایا. تو من کا معنی کیا تھا؟ اللہ کی ذات سے شرف پانے والے، اللہ کی ذات سے. اس پر ایک اور لطیفہ میں آپ کو سناؤں. ایک جگہ ہماری گفتگو ہوئی کہ قبر میں مردے حیات ہیں کہ نہیں، اور قبر میں انبیاء کرام کی حیات اور قبر میں شہداء کی حیات. سوال کے دوران یہ بات چلی کہ جناب مرنے کے بعد شہید زندہ ہے کہ نہیں. ہم نے کہا جی زندہ ہے. تو مجھ سے پوچھا کہ جی کیسے زندہ ہے؟ ہم نے کہا جی جسم بھی زندہ ہے اور روح تو ہے زندہ. کہنے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ صرف روح زندہ ہوتی ہے. ہم نے کہا روح تو پھر کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے، روح تو صرف کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کافر کی روح مر جاتی ہے، روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے. اور جو میدان کارزار کے اندر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جان دے دے، صرف اس کی روح ہی زندہ ہوئی تو اس کو کیا اعزاز ملا؟ پھکٹ کا کوئی کام نہ بھی کرو تو مرنے کے بعد روح تو پھر بھی زندہ رہتی ہے. اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، دین کے علائے کلمۃ الحق کے لیے، سمجھ رہے میرا سوال آپ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنہوں نے جانے دی، ان کی بھی اگر صرف روحیں ہی زندہ ہے اور جسم ختم ہے تو پھر تو ان کو یہ جان دینے کا کیا اجر ملا؟ اور قرآن ان کو بار بار کہتا بل احیا بل احیا، وہ زندہ ہے زندہ ہے. ارے تو زندہ تو پھر سارے کافر بھی زندہ ہی ہیں نا روح کے اعتبار سے. اگر یہ شہید بھی اور نبی بھی صرف روح کے اعتبار سے زندہ ہے تو ان کو باقاعدہ زندہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب زندہ ہیں. تو پتا چلا کہ ان کی صرف روحیں زندہ ہیں اور اس جسم نے جو عمل کیا ہے، اور روح جس جسم میں رہ کر شرف پاتی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی برکت کے ان کے جسموں کو بھی زندہ کر دیا ہے. تو یہاں پر دوسری بات چلی، چلو یہ مان لیتے ہیں کہ جسم زندہ ہے، اور ماننا پڑے گا، سمجھ رہے میری بات آپ، ماننا پڑے گا. اس لیے کہ اگر صرف روح کو زندہ مانے تو روح تو ابو جہل کی بھی زندہ ہے، روح تو ابو لہب کی بھی زندہ ہے، تو سید الشہداء کی بھی اگر روح زندہ ہو تو پھر شرف کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ جو بدر میں مار دیے گئے کفار، ان کی صرف روحیں زندہ تھی، اور جو بدر میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، آج بھی ان کا جسم بھی زندہ ہے. اور زندگی سے مراد، زندگی سے مراد، یہ بھی ایک لاجیکل نقطہ آپ ذرا سمجھ لیجئے، بات بیچ میں چل پڑی ہے تو، کہ حیات کا معنی کیا؟ کیا زندہ، زندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ روح بھی زندہ اور جسم بھی زندہ ہے، کیا مطلب؟ تو زندہ اور حیات کہتے کس چیز کو ہیں؟ کہ جس شے کے اندر ادراک اور شعور ہے وہ حیات ہے، اور جس سے ادراک اور شعور ختم وہ موت ہے. یہ اصل تعریف ہے حیات اور موت کی. حیات اور موت کی اصل تعریف کیا ہے؟ کہ شعور، سینس اس کے کام کر رہے ہوں تو یہ حیات ہے، اور یہ معطل ہو جائے تو موت ہے. ہاں یہ جو جسم میں روح آتی ہے جاتی ہے، یہ اصل تعریف نہیں ہے حیات کی، کیونکہ اللہ بھی تو حی ہے، تو اللہ کے لیے کوئی روح کا تصور تو نہیں نا جسم کا تصور ہے. تو کیا معنی کرتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کو ہر شے کا علم ہے، تو باعتبار علم کے حیات ہے. تو حیات کا اصل معنی کیا ہے؟ شعور، کہ جو اس کے سامنے آ رہے جا رہے ان کو پہچان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ادراک کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ یہ ہے حیات، یہ ہے حیات. تو شہداء وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جسم بھی زندہ ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ کہ جسم زندہ ہے، اس کا مطلب انہیں شعور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا شعور ہے ان کو، ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں. ایک بات، لیکن وہ اپنے بدن کو ہلاتے نہیں. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ برزخ میں ان کی حیات ہے، برزخی حیات ہے، اور وہ ہیں بھی برزخ کے اندر، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس عالم میں ہے وہ عالم برزخ ہے، لیکن جو حیات ہے وہ حیات دنیاوی ہے. اس فرق کو میں پھر کبھی حیات النبی کے موضوع پر آپ کو سمجھاؤں گا. صرف بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اسی مدینے میں، جو آپ کا جسد مبارک تھا، جو صحابہ زیارت کرتے تھے آپ کے مبارک چہرے سے، آپ کی مبارک آنکھوں سے، تو آج بھی حضور اسی آنکھوں سے قبر شریف سے دیکھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح صحابہ اکرام اپنی فریادیں حضور کے پاس لاتے، مسئلہ پوچھتے، تو سرکار کا جو حقیقی جسد مبارک ہے اور جو آپ کے گوش مبارک جس کو آپ کان کہتے ہیں، گوش مبارک جو آپ کو ہیں، ہاتھ لگا کر اشارہ بھی کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں، تو جو گوش مبارک ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی بات سماعت کرتے تھے، تو حقیقی جو آپ کا یہ مقام اور یہ جسم کے عضو ہیں، آج بھی حضور اپنے اسی گوش مبارکہ سے امت کے درود کو سماعت کرتے ہیں. یہ وہ مبارک عقیدہ ہے. آپ کہتے ہیں دیوبندی کے تو ہم بھی حیات مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں، تم میں خارجیت گھسی ہوئی ہے، تم اس معنی میں حیات نہیں مانتے جس معنی میں ساری امت حیات مانتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں میرے امام کی پورا رسالہ ہے روحوں کی دنیا، اور مسئلہ حیات پر میرے امام نے جو وہاں پر بحث کی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے اور پڑھنے کے لائق ہے. تو آپ سمجھ گئے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیوبندی یہ کہتا ہے کہ حضور کی حیات ہے لیکن حیات برزخی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، سرکار جس زمانے میں اس وقت ہے وہ عالم برزخ ہے لیکن اس میں حیات جو ہے وہ حیات دنیاوی ہے. وہ حیات کیا ہے؟ خیر سر دس اسی کو سن لیجیے آپ. اب میں یہاں پر جو روح من روح کا مسئلے پر آیا تھا، وہاں پر میں نے من تشرف کی ایک بات آپ کے سامنے کی. اس کے دوران ایک گفتگو مجھے یاد آئی جو آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگی، کہ چلو قبر میں زندہ ہیں، جسم بھی زندہ ہے اور روح بھی زندہ ہے. میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جسم کیوں زندہ ہے، روح کیوں، صرف روح کیوں نہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب، روح تو کافر کی بھی زندہ ہے. تو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھیں، روح تو کافر کی بھی زندہ ہے. اور اگر جس نے جان دے دی اور جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا گیا، جن کے توسط سے شہیدوں کو حیات ملی ہے، اور اگر روحیں صرف جناب روحیں زندہ ہوں تو کافر کی بھی روح زندہ ہے. تو اگر مومن کو بھی وہ شرف ملے تو ان کو حیات اور شہید کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتا چلا اس کا جسم بھی زندہ ہے. ایک بات، اور ایسی درجنوں مثالیں آئیں گی. حضرت امیر معاویہ کے دور میں، جہاں میرے آقا اس وقت امیر طیبہ اسد اللہ و اسد رسول اما رسول اللہ سیدنا حمزہ ابن مطلب رضی اللہ عنہما، اللہ بار بار ان کے قدمین شریفین پہ حاضری کا ہمیں شرف عطا فرمائے، جہاں آج حضور سیدی آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، یہ حضرت سید الشہداء کا مزار پہلے یہاں نہیں تھا، یہ بالکل بدر کے ساتھ، یہ احد کے پہاڑ کے ساتھ چپکا ہوا تھا. احد کا جو پہاڑ ہے اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ کے دور میں بہت سخت بارش ہوئی، اور بارش اتنی ہوئی کہ پہاڑ سے پانی کا ریلا آیا تیزی میں، اس نے قبر شریف کو، اس سے قبر شریف شہید ہو گئی اور قبر شریف شک ہو گئی، کھل گیا. اور یہ واقعہ آپ دیکھیے، تقریباً واقعہ احد ہونے کے 40 سے 45 سال کے بعد کا ہے، بلکہ اگر آپ آگے اور چلے جائیں تو 50 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ تشریف لائیں. غالباً 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے وصال فرمایا، 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے وصال فرمایا، اور 40 ہجری میں حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی تھی، کیونکہ 30 سال پورے ہو گئے تھے. 30 سال پورے ہو گئے تھے، 10 سال وہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں گزارے، اور اس کے بعد 30 سال ملائیں تو کتنے ہو گئے؟ 40. اور حضور نے فرمایا خلافت راشدہ 30 سال چلے، تو 10 سال یہ، 10 ہجری میں حضور نے وصال فرمایا، 10 سال یہ، اور آگے کے 30 سال جو خلافت کے حضور نے خود فرمائے کہ خلافت راشدہ، جو راشدہ میری نہج پر علی منہاج النبوہ جو خلافت چلے گی، سرکار نے فرمایا وہ 30 سال ہے. اس کے بعد بادشاہی ہوگی، سلطنت ہوگی، ملوکیت ہوگی، اور مطلق النان ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی خود سری پر کام کریں گے، لیکن جو میرے طریقے پر چلنے والی حکومت ہوگی وہ 30 سال رہے گی. تو 10 سال حضور کے جو گزارے مدینے میں، اور 30 سال یہ، تو 10 اور 30 کتنے ہوئے؟ 40. تو 40 ہجری جیسی مکمل ہوئی، امام حسن نے خلافت اٹھا کر امیر معاویہ کو دے دی رضی اللہ عنہ. تو 40 سال، تاریخ سمجھ رہے ہیں آپ، 40 سال یعنی 40 ہجری کو حضرت امیر معاویہ مسند خلافت پر آ گئے، اسلام کا سب سے پہلا سلطان، اور بادشاہی پہلی جو شروع ہوئی حضرت امیر معاویہ کے دور سے جب شروع ہو گئی. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کا وصال تقریباً 59 یا 60 میں ہو گیا، واقعہ کربلا اس کے فوراً بعد ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ہی تو امام حسین کے پاس پہنچی تھی، جس کے لیے نعمان بن بشیر آپ سے بیعت لے رہے تھے. تو یہ بالکل، کیونکہ واقعہ کربلا تو بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے فوراً بعد ہو گیا. تو آپ یوں سمجھیے کہ حضرت سودا کا وصال جو ہو رہا ہے وہ 2 یا 3 ہجری میں ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً آپ دیکھیے کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. اور جب بارش سخت ہوئی، دور حضرت امیر معاویہ کا ہے، جسم کیسا زندہ، ذرا یہ اس پہ مثال پیش کر رہا ہوں. تو جب پہاڑ سے پانی کا ریلا چلا تو اس نے شہداء کی قبروں کو منہدم کیا یعنی شہید کیا، تو اس میں سب سے پہلے جن کی قبر شک ہوئی وہ سید الشہداء کی تھی. اہل مدینہ دوڑتے ہوئے گئے اور پہنچے تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن مبارک جو تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا، پانی کی بنا پر جسم کو پورا وہ چپکا ہوا تھا. کفن مبارک کیسا، جس وقت حضرت سید الشہداء شہید ہوئے ہیں تو ایک ہی چادر تھی، اور آپ کی قبر شہید کے اندر جہاں مصعب بن عمیر اور دیگر کو ڈالا گیا ساتھ میں شریک کیا گیا آپ کے، تو جب سر سے کفن کو باندھا جاتا تو گھٹنے تک آتا اور پاؤں کھلے رہ جاتے، اور پاؤں تک کفن کو لایا جاتا تو سینہ مبارک کھلا رہ جاتا. تو یعنی کپڑا اتنا مختصر تھا، وہ قسم پرسی کا عالم ہے، وہ سرکار نے باغ اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیا. ذرا اس تناظر میں اس سیرت کو آپ دیکھیے. آپ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سید الشہداء کی بہن تھی اور حضور کی پھوپھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ہاشمیہ تھی. غزوہ احزاب میں یہودی کو ایک چماٹ مارا تو یہودی مر گیا، یعنی ایک چماٹ اسے بے ہوش ہو گیا. یعنی ڈیوٹیاں لگائی تھی نا حضور احزاب میں کہ پہرا دینا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے یہودی کا جسم دیکھ کر حیران ہو گیا، اس پر یہ اگر حملہ آور ہوا تو اس کو میں کہاں سے پچھاڑوں گا. کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے آگے حضور کی پھوپھی آ گئی، اور یہودی جب آگے بڑھا تو آپ نے تھپڑ کھینچ کر دیا تو زمین پر گر گیا. ایسا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر ہو خدا کا تو پھر بڑے خوبصورت انداز سے ہونا. تو آپ دیکھیے کہ وہ زمین پر گر گیا، اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ پھر میں اسے قابو کرنے پر قادر ہوں. تو یہ سیدہ صفیہ بہن کس کی ہیں؟ حضور سید الشہداء کی ہیں، امیر طیبہ اسد اللہ وسل رسول اما رسول اللہ، حضور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی ہیں. تو جب سیدہ صفیہ آئی تو بعض روایت میں آتا ہے ان سے چادر لی گئی اور چہرہ مبارک نہیں دکھایا جا رہا تھا کیونکہ آپ کے سینے مبارک کو شک کیا تھا وحشی نے اور ہند نے، اور آپ کے جگر کو نکال کر ہند نے اپنے دانتوں میں چبایا تھا. تو اس کیفیت کو کوئی بہن دیکھ نہ لے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نہ آئیں. لیکن کفن اتنا مختصر تھا، یعنی اتنا، یعنی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سر سے کفن کو تیار کرتے تو گھٹنے تک آتا، تو اس طرح کیا گیا کہ سر کو ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر جو حضور نے فرمایا کہ جاؤ یہ عہد کے قریب جو یہ جو جھاڑیاں ہیں نا ہری سبزہ اس کو ذرا توڑ کر. صحابہ کہتے ہیں ہم گئے اور عہد کے قریب جو وادی تھی اس میں جو پودے اور گویا کہ جھاڑیاں تھیں ہم نے اس کو توڑا، حضور کے سامنے لائے، سرکار نے فرمایا یہ میرے چچا کے قدموں پر رکھ دو، یعنی جہاں سے پاؤں کھل رہا ہے نا اس کو آپ ہرے پتوں سے ڈھانپ دو، ان جھاڑیوں سے ڈھانپ دو. اور پھر قبر شریف بند کر دیا گیا. 40 سے 45 سال کے بعد جب قبر شہید ہوتی ہے اور جسد مبارک ظاہر ہوتا ہے تو جسم تو جسم، وہ گھاس بھی ہری ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو حیات عطا فرمائی. کیا بخاری میں نہیں موجود کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد کوئی سا تابعین کا دور ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرے کی دیوار گر گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرے کی، جس حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ میری ماں سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تین شخصیات آرام فرما رہی. میرے آقا سرکار کے سینے کی جانب بائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور ان کے سینے کی جانب بائیں طرف حضرت فاروق اعظم، اور سرکار کے قدموں کی طرف ایک جگہ موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف تیار ہوگی. اور وہ میں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا مرزائیوں کے اعتراضات کے ساتھ. میں کچھ کتابوں پر تحقیق کر رہا ہوں، جو موضوع تیار ہو جائے گا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب ذرا توجہ رکھیے اس موضوع کے اوپر کہ یہ قبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کا جو حجرہ ہے اس کا جو ایک دیوار گر گئی تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، ایک پاؤں باقاعدہ ظاہر ہوا. مدینے میں گہرام مچ گیا کہ یہ حضور کا پاؤں مبارک ہے، حضور کے پائے اقدس ہے. لوگ جمع ہوئے لیکن قریب کے ایک بڑے سمجھدار شخص تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے دیکھا، فرمایا نہیں یہ سرکار کا پاؤں نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم کا ہے. کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے، اور میرے امام نے کیا بات کی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. انبیاء دیکھیں یہ ہوتا ہے کمال، علمی ابحاث کو نافیہ اشعار میں لکھ دیا، وہ علم کلام کے گنجلک الجھے ہوئے پراگندہ بکھرے ہوئے مسائل جو سمجھ سے باہر ہیں اس کو لا کر نعت بھی بنا دی کہ پڑھو تو نعت کا بھی ثواب ہے، نعت بھی ادا ہو رہی ہے، حضور کی تعریف بھی ہے اور عقیدہ بھی آپ سنک رہے ہیں. فرما انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل موت کو کہتے ہیں. انبیاء کو بھی، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کفر ہو جائے گا. انبیاء کو موت آتی ہے، اجل آتی ہے، یہ کفر ہو جائے گا. لیکن کفر سے بچنے کے چکر میں کہیں بدمذہب نہ ہو جاؤ تو آگے دوسرا نسخہ لکھا. فرما انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن خارجی نہیں بننا، پکا مومن بننا. کیسے آنی؟ فرما انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی مل کر کہیے اجل آنی ہے، ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسے آنی کہ فقط آنی. ذائقۃ الذائقہ، ذائقہ ذائقہ، دیکھو ذائقہ کا ترجمہ میرے امام نے کیسے کیا، ذائقۃ الموت. انبیاء کو بھی اجل، بولیے، آنی ہے، ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. یہ آپ نے دو بند کے اندر سارا عقیدہ بیان کر دیا اسلام کا. تو اب آپ دیکھیے، بات چل رہی تھی من سے، وروح من ہو کہ القا کیا اللہ کی طرف سے وہ روح. اسی طرح جب پوچھا اس نے ہم سے کہ قبر میں سب زندہ ہے تو روح زندہ ہے جسم، ہم نے کہا روح جسم دونوں زندہ. جب اس بات پہ ہم متفق ہو گئے کہ جسم بھی زندہ ہے تو اس نے اپنی ہتک سمجھی اور کہنے لگا جی جسم کو زندہ مانتے ہیں لیکن قبر میں نہیں مانتے. تو میں نے کہا جسم کیا اڑ کے کہیں اور پہنچتا ہے، قبر میں نہیں مانتے تو کہاں مانتے؟ کہنے لگا نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ان ربہم بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس حیات ہیں، وہ اپنے رب کے پاس حیات ہیں، قبر میں حیات نہیں ہے. ہم نے کہا یہ تو رب کہاں ہے، یہ بتاؤ ذرا، رب کے پاس حیات ہیں تو رب کہاں ہے، کیسے رب؟ اور یہ بالکل یہ سعودیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ آسمان پر ہے، وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں. آپ پوچھ لیجئے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ابھی جائیے حرم کے مفتی کو آپ بالکل ای میل کیجئے اور صبح جواب پائیے، ان سے کہیے کہ کیا اللہ ہر جگہ پر ہے یا آسمان پر ہے، وہ آپ کو کہے گا آسمان پر ہے. نہ کہے تو پھر آپ مجھ سے ملیے گا، میں پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت. تو آپ جائیے ویب سائٹ پر جا کر، حرم کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر سوال لکھیے اور کہیے کہ اللہ کو ہر جگہ شاید موجود جاننا چاہیے یا اللہ رب العالمین خود آسمان اور عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ. وہ کہیں گے جی نہیں، ہر جگہ نہیں کہہ سکتے، آپ ہر جگہ نہیں کہہ سکتے، اللہ آسمان پر ہے. اللہ، ہم اہل سنت کے نزدیک رب کے لیے جہت مختص نہیں کی جا سکتی، جہت مختص. تو کہا ان ربہم، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں. تو ہم نے کہا یہ اللہ کے پاس کا ان ظرف کے لیے آتا ہے، تو ہم نے کہا ظرف تو زمانہ، ظرف جو ہے وہ مکانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر اندہ کو ظرف کے لیے لیں گے تو اللہ کو مکان ماننا پڑے گا کہ اللہ کسی جگہ پر موجود ہے. انہوں نے کہا جی اندہ اللہ کے پاس زندہ ہے، ہمارے پاس زندہ نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارے پاس کیوں نہیں، اس کا ترجمہ کہاں سے ہوا؟ انہوں نے کہا یہ عندہ، عند ربہم، عین نون دال، عند ربہم، اور اس کا معنی ہوتا ہے پاس. ہم نے کہا عندہ کا معنی ہے کہ وہ رب کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. کہ لیکن نہیں، میں نے کہا پھر اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین کہ بے شک جو دین ہے، عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کے پاس اسلام ہے. تو پھر تو داڑھی کیا رکھ کر کر رہا ہے؟ پھر تو مسجدوں میں کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہنے لگا نہیں یہ بھی اسلام ہے. ہم نے کہا نہیں، عمدہ تو پھر خاص ہو گیا نا، ضرب کے لیے آپ نے مانا تھا کہ جو حیات عمدہ، کہ عمدہ ربہم، وہ اللہ کے پاس حیات ہیں، ہمارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو عمدہ سے آپ نے ایک جگہ مختص کر کے دوسرے سے تعلق اور رابطہ کاٹ دیا. تو پھر اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس جو دین اسلام ہے تو کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ تو اس پر امام قرطبی کا بڑا پیارا جواب ہے. تو فرمایا کہ معنی عمدہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، لیکن ذات کو دیکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے. جس طرح من جو ہے وہ شرف کے لیے آیا تھا، نور من نور اللہ، نفخت فیہ من روحی، اسی طرح یہاں پر بھی عمدہ عظمت کے لیے آ رہا ہے کہ ان دینا عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسی طرح عند ربہم، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی حیات کسی کی ہے تو وہ ان شہیدوں کی، وہ ان شہیدوں کی. اب تھوڑا سا مسئلہ اس پر آپ سماعت کریں، اور جو تھوڑا سا وقت رہ گیا میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا اور اس بات کو واضح کیا تو یہاں سے مسئلہ واضح ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ قرآن کی تفسیر چار طریقے سے ہوتی ہے. فرمایا وہ تفسیر جس میں بالکل جہالت نہ ہو, یعنی پوشیدگی نہ ہو, واضح ہو. وہ تفسیر جس کو عرب اہل عرب اپنی زبان میں کر لیتے ہیں, یعنی ان کے لب و لہجے کے عین مطابق ہے. اور ایک تفسیر وہ ہے جس کو صرف علماء ماہرین ہی سمجھتے ہیں اور وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور تیسری تفسیر وہ ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہ آیت متشابہات میں سے, وہ آیت بولیے متشابہات میں سے. یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے, لیکن متاخرین متقدم علماء جو تھے وہ آیت متشابہات کی تشریح نہیں کرتے. لیکن جب دور بڑھتا چلا گیا, اسلامی تعلیمات پھیلتی چلی گئی, تو پھر کچھ ملحد اور بے دین لوگوں نے قرآن کے متشابہات کو لے کر اپنا معنی کرنا شروع کی. ید اللہ اللہ کا ہاتھ, وجہ اللہ اللہ کا چہرہ, یہ کرنا شروع کیا. تو پھر علماء احناف نے, متاخرین نے ضرورت کے تحت ان الفاظ کی تعبیل کی, اور تعبیل کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ ہم صرف تعبیل کر رہے ہیں, اس کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کی تعبیل اس لیے کر رہے ہیں کہ بد مذہب اس کا غلط معنی لا رہے ہیں, بد مذہب اس کا غلط معنی لا رہے ہیں, اس سے کفر لگتا ہے. تو لہذا بد مذہب غلط معنی لا رہے ہیں تو ہم اس متشابہات کی تعبیل اس طریقے سے کریں گے, کیسے, کہ پہلے محکمات کو سامنے رکھیں گے کہ محکمات نے, یعنی جس مسئلے کو متشابہات میں بیان کیا گیا ہے جس ذات سے متعلق, اس ذات کے لیے عقیدہ محکمات میں ہے, تو محکمات نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو محکمات والی آیت کو سامنے رکھیں گے, پھر متشابہات کو اٹھائیں گے, اور جو آیت جو معنی جو تفسیر محکمات کی تابعداری میں سمجھ میں آئے گی اس کو ہم لا کر پیش کریں گے, اور وہ ہوگی پھر بھی ضمنی, اور پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ اس کی حقیقی مراد کو اللہ جانتا ہے. اس کی حقیقی مراد کو اس طرح کے قرآن کریم کی آیت ہے, الرحمن علی العرش استوا, اس کا سادہ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا, جو قرآن کے لفظ سے بنتا ہے. لیکن یہ کیا ہے, متشابہات ہے. کیا ہے, کہ الرحمن علی العرش استوا, یہ متشابہات ہے. یہ کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت امام مالک سے, یہ جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا, سورۃ طہٰ کے اندر آیت نمبر 5 میں, کہ رحمان عرش پر استوا بیٹھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت امام مالک نے اس کے بڑا پیارا ترجمہ کیا, فرمایا استوا کا مطلب جو ہے وہ معلوم ہے, یعنی اس کا ایک ترجمہ ہے, یہ تو ایمان اس پر رکھنا ہے. استوا معلوم ہے, یعنی اس کا علم ہے, اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے, یہ مجہول ہے. تین چیزیں بیان کی ہے کہ اس کا علم, اس یعنی استوا جو ہے وہ معلوم ہے, اس کا کوئی مطلب ہے, بغیر مطلب کے تھوڑی اتر گئی ہے. تین چیزیں بیان کی, ذرا خوبصورت انداز میں سنیے آپ. فرما استوا کا مطلب ہے, لیکن کیسا ہے کا یہ مجہول ہے. استوا معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے. استوا معلوم ہے, اللہ جانتا ہے, کیفیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, مجہول ہے, اس کو کریدنا یہ بدعت ہے. کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ جس کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں. سمجھے آپ, یعنی استوا, استوا کا معنی بیٹھنے کے آتا ہے, لیکن فرمایا یہ معنی نہیں کرتے ہم اس کا, کیونکہ اس سے محکمات والی آیتیں ٹکراتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ محکمات والی آیت نے واضح کیا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ جسم و جسمانی سے پاک ہے, اور متشابہات والی آیت سے بیٹھنا ثابت ہو رہا ہے تو جسم. متشابہات کے اگر ہم تعویل کریں گے بھی تو محکمات کو سامنے رکھیں گے. محکمات والی آیت اس کو بیٹھنے کے معنی کی طرف جانے نہیں دے رہی ہے, اس لیے کہ بیٹھنے کا معنی اگر ہو جائے گا تو محکمات نے جو اللہ کے بارے میں جو عقیدہ دیا وہ باطل ہوگا, اور وہ باطل ہو نہیں سکتا اس لیے کہ محکم ہے. تو لہذا آیت متشابہات کو محکمات کی روشنی میں لینا پڑے گا, اور محکمات میں جو اللہ کا کے بارے میں جو عقیدہ دیا گیا ہے اس میں بیٹھنا چلنا پھرنا یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ جسم سے پاک ہے اور یہ جسمانی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ لیکن استوا لغوی معنی اس کا بیٹھنے کے بنتا ہے, لیکن ہم اس کا معنی محکمات کے معنی میں بیٹھنے کا نہیں کرتے. لیکن اس کا معنی کیا ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا, بندہ کافر ہو جائے گا, قرآن کے معنی کا انکار کر رہا ہے. تو آپ فرماتے استوا کا معنی ہے, کیفیت مجہول ہے, اور سوال بدعت ہے. یعنی ایک نے پوچھ لیا آپ سے کہ الرحمن علی العرش استوا, کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا دیکھو استوا کا معنی تو کوئی ہے ضرور جس پر میں ایمان لاتا ہوں, لیکن وہ استوا کا سٹائل اور انداز کیا ہے, فرمایا وہ تو مجہول ہے, اور اس پر جو تو سوال اور کرید رہا ہے نا یہ بدعت ہے. تو استوا معلوم ہے, اور اس کی کیفیت کیسی ہے وہ مجہول ہے، اور اس پر سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. اس میں علماء متاخرین، اب اس میں سوال ہوتا ہے آیت متشابہات کو پھر اتارا کیوں گیا ہے؟ جب اس کا معنی اتنا اخفاء میں اخفاء میں اخفاء میں ہے تو اس کو اتارا کیوں گیا ہے؟ اس کے دو جواب علماء نے دیے. ایک یہ دیا ہے کہ یہ علماء کے لیے امتحان ہے، اور امتحان یہ کہ ان کا علم جوش مار رہا ہوگا، لیکن ان کے لیے امتحان ہے کہ اس میں پڑھنا نہیں ہے، اس طرف جانا نہیں ہے. کہ مانا کہ تمہارا علم ابھی اجازت دے رہا ہے کہ تم اس پر کچھ کلام کرو. سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آیت متشابہات کو اتارا کیوں گیا ہے؟ اگر اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا تو اتارا کیوں گیا ہے؟ فرما پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو علماء کے لیے آزمائش بنایا گیا، ایک. اور دوسرا یہ کہ اس کا معنی ہے، اور وہ راز کی باتیں جو صرف مصطفیٰ کریم کو بتائی گئی. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ، اور حنفیت میں، فقہ حنفی اور اصول میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا سن وصال 1130 ہے. آپ اپنی تفسیر احمدیہ کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا آیات متشابہات کے متعلق، آیات متشابہات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا. قیامت کے دن متشابہات پتہ چل جائے گا، ید اللہ کا معنی حقیقی پتہ چل جائے گا، وجہ اللہ کا معنی حقیقی پتہ چل جائے گا، اور رحمان العرش استوا کا حقیقی معنی قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن دنیا میں اس کا معنی پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اس کا ایک معنی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو ملا جیون فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آیت متشابہات، صاحب نور الانوار، آپ فرماتے ہیں کہ آیت متشابہات کا معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے اس کا علم نہیں ہوگا، اور قیامت کے بعد ان کا معنی ہر شخص پر منکشف ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ امت کے حق میں ہے. لیکن پھر آگے وضاحت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی قطعی طور پر معلوم ہے، قطعی طور پر معلوم ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما ورنہ آپ سے خطاب کرنا بے سود ہوگا. کیوں؟ اللہ نے کہا الف لام میم کاف یا انسان، اگر حضور بھی نہیں جانتے، امت نہیں جانتے، تو پھر خطاب کیوں کیا اللہ نے؟ ایک آدمی جناب جو ہے وہ اردو نہیں جانتا، اس سے آپ اردو میں بات کریں تو لوگ کہیں گے آپ سمجھدار نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس کو اردو نہیں آتی. کہنے میں پھر بھی خطاب کروں گا، پھر آگے جائیے آپ اردو والے سے بات کیجیے. خطاب کا فائدہ یہ ہے کہ اگلے کو کوئی فائدہ تو پہنچے. اگلا آپ کی زبان ہی نہیں سمجھ رہا تو فائدہ کیسا ہے؟ سمجھ رہا؟ اب قرآن کہہ رہا الف لام میم، حضور کو پتہ ہی نہیں چل رہا تو پھر خطاب کیوں ہے؟ تو کلام عبث ہوگا معاذ اللہ، کہ جس کو سمجھایا جا رہا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور قرآن کہہ رہا رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے پورا قرآن مصطفیٰ کو سکھایا ہے. خلق الانسان علم البیان، انسانوں کی جان انسان مطلق محمد عربی کو پیدا کیا اور علم البیان، اور اس کی ساری تفسیر بتا دی. یہ تو قرآن نے کہہ دیا واضح طور پر. تو الف لام میم کاف ہا یا ان صاد، یہ آیت متشابہات، یہ حضور قطعی طور پر جانتے ہیں، حضور قطعی طور پر جانتے ہیں. اور ملا جیون فرماتے ہیں ورنہ آپ سے خطاب بے سود ہوگا، اور یہ محمد الفاظ کے ساتھ خطاب کرنے سے مترادف ہوگا، یعنی بیکار بات. اور معاذ اللہ، اللہ رب العالمین بیکار بات نہیں فرماتا، اور یہ محمد کلام اللہ نہیں کرتا. اللہ کا کلام موضوع ہوتا ہے، جس میں کوئی عنوان، سبجیکٹ، کوئی میسج اور پیغام ہوتا ہے، اور اگر حضور اس کو سمجھ نہیں پاتے تو پھر میسج کیسے جائے گا؟ تو پتا چلا کہ الف لام میم، اور علامہ سید محمود آلوسی نے بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی ہے، اور حضرت ملا جیون نے فرمایا جیسے حبشی کے ساتھ کوئی شخص عربی میں گفتگو کرے. یہ ملا جیون کہتے ہیں اگر حضور کو الف لام میم کا معنی نہیں پتا تو یہ ایسے ہے جیسے حبشی آمی ہو اور اس سے کوئی عربی میں بات کرے، تو کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بس تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں، کوئی آواز آ رہی ہے، لیکن مطلب جو ہے وہ نہیں منتقل ہو رہا، پیغام جو ہے وہ نہیں منتقل ہو رہا. تو جس طرح حبشی سے عربی میں بات کرنا فضول ہے، اسی طرح جسے متشابہات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے بات کیوں کرنا؟ اور خدا فضول باتوں سے، عبس باتوں سے، محمل باتوں سے اور نقص کی باتوں سے پاک ہے. پتا چلا الف لام میم جو کہا گیا اس میں خاص اسرار تھے امت کے بارے میں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں، جس کو کوئی نہ جانتا تھا، رب کریم نے صرف مصطفیٰ کو اس سے مطلع کر دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب میں یہاں پر دو چار باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. علماء متاخرین نے اس کی تعبیر کی اور اس کے معنی کو واضح کیا. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کو کھولا اور اس کو بتایا کہ ہم نے مجبوراً اس کی تعبیر کی، اس لیے کہ بد مذہب یہاں پر کھڑے ہو کر اس کو فاسد عقیدے کی طرف لے جا رہے تھے. تو فرمایا جس طرح ونفخت فیہ من روحی، سورہ حجر کے اندر جو ہے اس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے اور میں اس میں اپنی روح پھونک رہا ہوں, میں نے اپنی روح اس میں پھونک, میں اور میں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں, یہ اصل معنی بن رہا ہے. ونفخت فیہ من روحی, میں اپنی روح میں سے اسے پھونک دوں, یہ اس کا معنی بن رہا ہے. لیکن یہ معنی بالکل اللہ کی شان کے خلاف ہے اور معنی بنتا یہ ہے, تو علماء نے اس کی تاویل کی اور تاویل کر کے اس متشابہ کا معنی یہ بنایا, اور میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح کو پھونک دوں, اور میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی, یعنی جو پیدا رب نے کیا ہے وہ رب کی صفت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ممکن اور حادث ہے نا, رب نے پیدا کیا ہے, پہلے نہیں تھا, پہلے معنی بن رہا تھا وجوب کا, اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں, تو یہ تو وہ جی واجب الوجود والا معنی ہوگا, اور کسی کے لیے دوسرے کو واجب بنانا یہ تو ممکن تحت قدرت ہی نہیں ہے. تحت جس طرح اللہ اپنی خدائی کسی کو دے, یہ تحت قدرت ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو بکواس کرتے ہیں نا کہ جناب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر دیوبندی کہتے ہیں جی جھوٹ بھی بول سکتا ہے, یہ لکھا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہم نے کہا یہ کیسی بات کر دی تم نے جھوٹ بول سکتا ہے, کیا یہ کہنے کہ کیا جھوٹ کوئی شے نہیں ہے؟ میں نے کہا تم نے کسی سنجیدہ آدمی سے کبھی علم کلام کو نہیں پڑھا؟ اس آیت کا معنی یہ ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر ممکن پر قادر ہے, جو چیز تحت قدرت ہوگی رب اس پر قادر ہے, جو تحت قدرت نہیں رب اس پر قادر نہیں, بمانا یہ کہ وہ چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو رب کی طرف نسبت کی جائے. کہتے جی اللہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ نہ بولے, اللہ ہر شے پر قادر ہے. ہم نے کہا یہ عجیب منطق ہے, پھر تو یہ بھی آپ مانا کرو نا کہ اللہ خود کو فنا کر دے. کوئی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, ہم نے کہا جی ان اللہ علی کل شیء قدیر, آپ ہی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا, اللہ معاذ اللہ علیہ اعوذ باللہ دوسرا خدا بنا لے. اور کوئی کہے جی یہ نہیں, وہ کہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم نے کہا جی آپ ہی کہہ رہے تھے ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ یہ بتائیے جس طرح رب خود کو فنا نہیں کر سکتا, یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے معنی کے خلاف ہے. جس طرح اللہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا, اس طرح یہ کیونکہ یہ تحت قدرت نہیں ہے, اسی طرح خدا جھوٹ نہیں بول سکتا اور خدا دوسرا مصطفیٰ نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ یہ تحت قدرت نہیں ہے. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بکواس لکھی کہ رب چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے. اس پر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا, فرمایا یہ رب پر تم عیب اور جھوٹ باندھ رہے ہو, اس لیے کہ رب نے کہہ دیا تھا وخاتم النبیین, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دوسرا خدا بنانے کی بات جو ہے تو اس وعدے کے خلاف کذب ہے, اور کذب جو ہے وہ تحت قدرت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر ممکن پر قادر ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کی قدرت تحت قدرت نہیں, بمانا یہ کہ اس گندی چیز کی نسبت جو ہے رب کی طرف نہیں کی جا سکتی. جس طرح کہ کہا جائے کہ مولوی صاحب ہیں بڑے ہر کام کرنے والے ہیں, تو ان سے کہو ذرا اپنا جوتا اپنے سر پر باندھ کے دکھائیں. مولوی صاحب ہر کام بڑے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں, ان سے کہو یہ جو ریون سے تم چھوٹے سے رومال سے جو پگڑی بناتے ہو, آج یہ اپنا جو جوتا ہے وہ سر پر رکھ کر اس پر چھوٹا سا رومال گھماؤ. کہنے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا یہ عیب ہے. میں نے کہا یہی سمجھو کہ کس عیب ہے, رب کی طرف نہیں جا سکتا, رب کی طرف نہیں جا سکتا. تو اب آپ دیکھیں ونفخت فیہ من روحی, سورہ ہجر, اس کا ظاہری معنی یہ بن رہا تھا کہ میں اپنی روح اس میں پھونک دوں, تو اس سے محکمات والی آیات کے مقابلے میں ٹکراؤ لازم آتا تھا, اور لوگوں نے اس میں جسمیت کا عقیدہ نکالنے کی کوشش کی, تو علماء نے اس کے آخر میں تاویل کی اور اس کا معنی یہ کیا کہ میں نے جو پیدا کی ہے روح, ہم نے جو پیدا کی ہے روح, وہ روح اس کے اندر پھونک دی جائے. اللہ نور السماوات والارض, اس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے, اور یہ معنی غلط ہے. یہ معنی کہ اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے, یہ معنی غلط ہے. اس لیے اس کی تاویل کر کے علماء نے یہ کہا کہ اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے, لفظی معنی سے ہٹ کر, کیونکہ یہ ساری متشابہات ہیں. کیا ہے یہ متشابہات؟ میں علماء کو پڑھنے کی اجازت نہیں, لیکن جب بد مذہبوں نے اس کے معنی بدلنے کی کوشش کی اور جسمانیت عقیدہ لانے کی کوشش کی, تو علماء متاخرین نے اس کا معنی کیا اور معنی کر کے پھر عارضی دکھائی گئی ہے. جو معنی کیا یہ پھر بھی ظنی ہے, حقیقی معنی کو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ید اللہ فوق ایدیہم, اس کا ظاہری معنی بنتا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھوں پر. اب دیکھیں دماغ تو کئی فیصد فساد پیدا کرتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر, جیسے ان کا ہاتھ ویسے اللہ کا ہاتھ, معاذ اللہ. پھر انگلیاں, پھر انگلیوں میں ناخون, پھر انگلیوں کے ساتھ کندھا, کندھے کے ساتھ سینہ, سینے کے ساتھ سر, سر کے ساتھ دل, پھر ٹانگیں, پھر چلنا, پھر پورا جسم, پھر ہیز. یہ سارے فساد کی طرف جاتے ہیں. اور شیعت نے بھی اس عقیدے کو پیش کیا کہ رب کے ہاتھ میں انگلی تھی اور انگلی میں انگوٹھی تھی, اس پر علی لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ وہاں پر پہنچے تھے. تو اسی لیے علماء نے ایسے بدمذہبوں کو روکنے کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, اس معنی کی تعویل کی. اور معنی کی تعویل کرتے فرمایا کہ ان کی قدرتوں پر اللہ کی قدرت ہے, کیونکہ ہاتھ استعارہ قدرت سے ہوتا ہے نا, قبضے سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کی قدرتوں پر اللہ کی قدرت ہے. اب اسی طرح ایک آیت سورہ قمر کے اندر, وجاء ربک, اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ اور آپ کا رب آیا, اور آپ کا رب آیا. اور یہ معنی بھی جو ہے کئی قسم کے ابہام پیدا کرتا ہے. تو علماء نے اس کی تاویل کی, اور آپ کے رب کا حکم آیا, آپ کے رب کا حکم آیا. تو لہذا یہ ساری آیتیں اس معنی کی طرف وضاحت کرتی تھی جس کو میں نے آج یہاں پر کلیئر کیا. تو عیسائیوں نے اس آیت سے مطلب نکالنے کی کوشش کی, وروح منہ, یعنی عیسیٰ جو ہے وہ روح ہے اللہ رب العالمین کی, اور وہاں سے جزیت نکال کر پھر عقیدہ تسلیس کو پیدا کرنے کی کوشش کی. تو قرآن مجید نے واضح طور پر کہا, محبوب ان سے کہو هو الذی انزل علیک الکتاب. پہلی بات تو تم اپنا عقیدہ اپنی کتاب سے نہیں بتا سکے کہ جناب وہ ہے کیا, اور قرآن اس کا مصدق ہے. لے دے کہ تمہارے پاس یہ باتیں آئی ہیں, اس طرح امام راضی کا مناظرہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, سرکار کا مناظرہ بھی پیش کیا. تو قرآن نے مزاج بتایا کہ ہماری آیتوں سے کس طرح دلیل تم پکڑو گے اور کس آیت کو کہاں پر رکھو گے. تو فرما آیات و محکمات, کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں جن سے عقیدہ ظاہر ہوتا ہے اور جس سے شریعت ظاہر ہوتی ہے. ہن ام الکتاب, وہ کتاب کی اصل ہے, وہ اصل بنیاد ہے ہدایت لینے کے لیے. وہ اخر متشابہات, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے, اس میں تم نے پڑھنا نہیں ہے, اس پر ایمان لانا ہے. اس کے حقیقی معنی کو اللہ جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے, اور اس کے بتائے سے نبی مکرم جانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن جس کا معنی اگر تعبیری طور پر کیا بھی علماء نے تو اس معنی کے تحت اس کا کیا کہ اس کی حقیقی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ اس آیت کا ایک خاص موضوع تھا. اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم ایک مختصر سی نشست کریں گے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب و فضائل کے حوالے سے. کل بیان جو ہے وہ 11:15 تک شروع ہوگا, کیونکہ ختم قادریہ شریف ہے یا 11ویں شریف کا جو سلسلہ ہے وہ ہوگا, اور 11:20 سے لے کر انشاءاللہ جو اس کا دورانیہ ہمارا ہوتا ہے اسی دورانیہ میں ہم انشاءاللہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دوبارہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل سیرت کی طرف اب آگے آئیں گے, حضرت عیسیٰ کی پیدائش, جوانی, اور پھر آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا جانا, اور رفع آسمان پر ایک بہت بڑا علمی اختلاف کھڑا ہوتا ہے. بد مذہبوں کی طرف سے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, علمی نہیں جہالت ہے, جس میں عیسائی, یہودی اور مرزائی سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ تینوں اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں, وہ قبر کے اندر ہیں, ان کی قبر غائب ہے, نظر نہیں آتی ہے. لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے. تو اس میں ہم چند موضوع پر گفتگو کریں گے, اور بڑا علمی اور نادر اور تحقیقی موضوع ہوگا کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا ممات, اور اگر حیات ہیں تو اس کی کیا دلیل, اور پھر دوسرا یہ حضرت عیسیٰ کو زندہ ماننے کی ضرورت کیوں ہے. ایک سوال ہے کہ آخر مسلمان اتنا اس پر زور دے رہے ہیں اور سامنے سے یہودی اور نصرانی اور مرزائی اس کو منع کر رہا ہے, تو آخر حضرت عیسیٰ کو زندہ ماننا اور قیامت کے قریب ان کو آنا, اس سے اسلام کے عقیدے کی کیا ضرورت ہے, اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کیا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں. اس کی ایک تفصیلی بحث جو ہے انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر سورہ آل عمران کے ضمن میں قرآن نے ذکر کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کو لائیں گے اور مدنی آیتوں کے ساتھ ملا کر وہ موضوع جو اب تک منبر پر بیان نہیں کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو نکھار کر آپ کے سامنے پیش کریں, اور فریق مخالف کے مکمل دلائل پڑھ کر اس کا انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کے حبیب کا صدقہ اور سرکار غوث اعظم کے صدقے انشاءاللہ اس کا جواب پیش کیا جائے گا. اس نیت کے ساتھ کہ ہم مطمئن ہیں, ہم ایمان لائے, آمن نہ صدقنا, اطمینان قلب بھی ہمیں حاصل ہے, لیکن اس پیغام کو حجت کے لیے, دفاع کے لیے, اتمام حجت کے لیے یہ بات کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں شعور کی منزل سے تحقیق کی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا ہو. ہمیں جو ذہانت دی گئی ہے, جسم دیا گیا ہے, صلاحیت دی گئی ہے, اللہ رب العالمین اسے دین کے کاموں میں بروئے کار لانے کی اللہ رب العالمین ہمیں صلاحیت عطا فرمائے, اور اسلام کے ہر نظریے, ہر عقیدے, ہر گوشے کو بڑے دل جمی کے ساتھ, شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ, اپنے ایمان کو ترقی دینے کے لیے اس کے دلائل کو سمجھنا, یاد رکھنا, اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.